غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات دعا رب العزت کی بارگاہ میں کہ خدا اہل بیت کی محبت اور مودت کو ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے. دعا ہے خدا سے بحق الحسین، حسین کا ذکر، حسین کا غم، حسین کا دکھ، حسین کا ماتم اور یہ عزاداری ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، اور جو لوگ اس عزاداری کے خلاف، آل محمد کے خلاف، ان کے چاہنے والوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، ہمیشہ سے ناکام و نامراد رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مزید جتنی بھی سازشیں ہیں اسے حسین کے وسیلے سے ناکام و نامراد فرمائے. ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد. معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ مسلسل چند مطالب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے سماعت فرمائے اور عرض کیا تھا کہ زمانے کا امام واسطہ فیض ہے، کائنات کا چرخ وسیلہ امام زمانہ سے چل رہا ہے، جو کچھ اس کائنات میں رونق ہے، حرکت ہے، فعالیت ہے، وہ سب واسطہ امام زمانہ سے ہے. اللہ کی یہ سنت ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. اب وہ حجت خدا پردہ غیب میں ہو یا حاضر ہو، ہر دو صورتوں میں حجت خدا کا زمین پر ہونا ضروری ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اس کے بغیر کائنات باقی نہیں رہ سکتی. لہذا اذان گرامی روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اور میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت سمجھ آ گئی، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر فرض کی جا رہی ہے؟ حضرت گرامی، وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یوں کی، فرمایا کہ دیکھو اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہم خلفائی یا جابر، اے جابر وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میرے اوصیاء ہیں۔ تو پتہ چلا اذان گرامی کہ رسول کی طرف سے جسے باقاعدہ ڈگری کے طور پر، رسمی طور پر جسے خلیفہ بنایا گیا، وہ ہمارے 12 امام ہیں، 12 امام ہیں، جن میں پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آخری امام مہدی ہیں۔ فرمایا کہ ہم خلفاء یا جابر، وہ میرے خلیفہ ہیں، وہ میرے وصی ہیں، اولہم علی ابن ابی طالب، ان میں پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، ثم الحسن ثم الحسین، اور اسی طرح سے 11 اماموں کے نام لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد 12واں میرا وصی اور میرا خلیفہ میرا ہم نام ہوگا، وہ مہدی ہوگا، جو ظلم و ستم سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، وہ ہوگا کہ جو ہمیشہ کے لیے ظلم کا خاتمہ کرے گا، اور قبل اس کے کہ وہ ظہور کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے غیبت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیب میں جائے گا، اور پردہ غیب اس کی غیبت کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات سے ہی غائب ہو جائے گا، نہیں، کائنات میں موجود ہوگا لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگا۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا بیٹا مہدی پردہ غیب میں چلا جائے گا تو لوگ ان سے کیسے استفادہ کریں گے، کیسے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر، تم نے کبھی سورج کو بادلوں کی اونٹ میں دیکھا ہے؟ سورج کو کبھی بادلوں کے پیچھے چھپا دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ کہا جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے جا کر بھی کائنات کو اپنی انرجی دیتا رہتا ہے، کائنات کا نظام اسی سورج کی بدولت چل رہا ہے، اسی طرح سے میرا بیٹا مہدی اگرچہ کہ غیبت میں ہوگا لیکن اس کی فیوزات اور برکات پوری کائنات میں پھیلتی رہے گی۔ اور وہ لوگوں کی ہدایت کرتا رہے گا، وہ پردہ غیب میں ہوگا لیکن لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اذان گرامی، امام زمانہ ہمارے درمیان ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ پہچانتے نہیں، لیکن جسے چاہتے ہیں وہ پہچانوا دیتے ہیں، شناخت کروا دیتے ہیں۔ اذان گرامی، امام ہیں کہ جو اس دین کو نابود ہونے نہیں دیتے، اس مذہب کو ختم ہونے نہیں دیتے۔ شیعوں کی نسل کشی میں جتنا زور لگایا گیا، جتنی منصوبہ بندی کی گئی، جتنے وسائل استعمال کیے گئے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ پاکستان کی بات نہ کریں، پوری طول تاریخ میں زانِ گرامی وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر، اور خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ آپ دیکھیں، کون سا زمانہ ایسا ہے کہ جب شیعہ نے حیدر کرار کی نسل کشی نہیں ہوئی؟ لیکن زانِ گرامی آپ دیکھو، جتنی نسل کشی بڑھتی رہی ویسے ویسے شیعت بھی بڑھتی رہی، جتنی جتنی نسل کشی ہوتی رہی اتنی اتنی شیعوں کی نسل بڑھتی رہی۔ اور زانِ گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا کا یہ فرمان موجود ہے کہ تلواروں سے بچے کچھ لوگ. بہت توجہ چاہتا ہوں ذہن گرامی, یہ بہت بڑا پیغام مولا آپ کو دے رہے ہیں. تلواروں سے بچے کچھ لوگ اللہ ان کی نسلوں کو دیر پا رکھتا ہے, ان کی نسلیں تا دیر باقی رہتی ہیں, ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی. تلواروں سے نہ شیعت ختم ہوگی, نہ مذہب ختم ہوگا, نہ شیعہ ختم ہوں گے. یقین کر لیجئے اذان گرامی, کبھی بھی تلواروں کے ذریعے سے شیعت ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا اس بات کو, ہمیں کبھی تلواروں سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں کبھی دشمن کی سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. صرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ دشمن کے مقابلے میں آیا ہم میدان میں کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سب سے اہم بات ہے یہ ہے ذہن گرامی. لہذا ذہن گرامی, تاریخ میں بڑے بڑے ادوار گزرے ہیں, بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں اور بڑی بڑی نسل کشیاں ہوئی ہیں, لیکن نہ نسل شیعہ ختم ہوئی نہ مذہب ختم ہوا. لیکن تاریخ میں ان لوگوں کا نام زندہ رہا کہ جو حق کے لیے ڈٹے رہے, حق کے راستے پر کھڑے رہے, جو آل محمد کے ساتھ, ساری دنیا مخالف ہو گئی لیکن وہ آل محمد کے ساتھ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے. ذہن گرامی, یہ اہم بات ہے کہ آیا میں اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ جو ولایت علی کا تقاضا ہے یعنی استقامت, آیا میں علی کے راستے پر ڈٹا ہوا ہوں یا نہیں, آیا میں استقامت دکھا رہا ہوں یا نہیں دکھا رہا. ذہن گرامی, امام زمانہ یقین کر لیجئے کبھی آپ کی نسل کو مٹنے نہیں دیں گے, کبھی اس مذہب کو مٹنے نہیں دیں گے, کبھی عزاداری سید الشہداء کو مٹنے نہیں دیں گے. یہ امام زمانہ کی ڈیوٹیز میں سے ہے, یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذہن گرامی. امام زمانہ کے اصلی وظائف میں سے ہیں کہ تشیع مٹنے نہ پائے. اور ذہن گرامی, متعدد موقع پر امام زمانہ جب لوگوں سے ملے ہیں تو امام نے اس بات کا اظہار کیا, اور خود شیخ مفید کو جو نامہ لکھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے, امام نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ مفید ان غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. کہ اے مفید یاد رکھنا, تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں بھول گئے؟ نہیں. تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے کام نہیں آتے؟ نہیں, بلکہ ہم تمہارے تمام امور میں تمہاری مدد کرتے ہیں, تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں, تمہاری نشو و نما کرتے ہیں, تمہارا خیال رکھتے ہیں. ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں, تم ہمیں بھولے ہو. ذہن گرامی, آل محمد کے چاہنے والے وہ امام زمانہ سے غافل ہو سکتے ہیں, امام زمانہ کبھی غافل نہیں ہو. لہذا ذہن گرامی, امام مدد کرتے ہیں, نصرت کرتے ہیں. آیت اللہ نائینی فرماتے ہیں ایران میں انقلاب سے بہت پہلے جنگ عظیم غالباً اول کی بات ہے یا دوم کی بات ہے, کہ جب رشیا نے اور برطانیہ نے مل کر, وہاں پر سازشیں چل رہی تھیں ایران کے اندر اور ملک کے اوپر قبضہ تھا یہ عالمی قوتوں کا, آماجگاہ تھی تمام عالمی استعماری طاغوتی قوتوں کی, تو وہاں پر جب یہ صورتحال ہوئی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے آیت اللہ نائینی. دیکھیں ذہن گرامی, ہمارے علماء فقہا مجتہدین اپنے ملکی مسائل سے لا تعلق نہیں رہے, کبھی لوگوں کی مشکلات سے کبھی لا تعلق نہیں رہے, اپنے مدرسوں میں بند نہیں رہے, اپنی مسجدوں میں بند نہیں رہے. جو عالم مسجد میں بند ہو کر, مدرسے میں بند ہو کر لوگوں سے لا تعلق ہو جائے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا. عالم وہ ہے جو عوام کے درمیان ہوتا ہے, عوام کے ساتھ ہوتا ہے, عوام کی مدد کرنے والا ہوتا ہے, عوام کی اور دین کی نصرت کرنے والا ہوتا ہے, محدود نہیں ہوتا مسجد کی چار دیواری تک یا مدرسے کی چار دیواری تک. ذہن گرامی, لہذا آیت اللہ نائینی فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہوئی ایران کے اندر, میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ امام زمانہ کا ملک ہے, یہاں الحمدللہ اکثریت شیعہ نے حیدر کرار کی ہے, یہاں امام رضا کا روزہ ہے, اتنی کثیر تعداد میں علماء مجتہدین فقہا ہیں, اور یہاں پر اس طرح کی صورتحال, جنگ کی کیفیت خانہ جنگی ہونے والی ہے, کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. کہتے میں نے امام زمانہ کو یاد کرنا شروع کیا اور بہت زیادہ امام کو یاد کیا، اور اس قدر میرے اوپر گریہ تاری ہوا کہ میں روتے 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 نڈھال ہو گیا اور بالآخر مجھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں جب بستر پر سویا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں جو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے، اور دیوار بڑی اونچی ہے، اور دیوار کیا ہو رہی ہے، ڈھہ رہی ہے، گر رہی ہے۔ میں خوفزدہ ہو گیا خواب میں، کتنے بچے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے، کیا ہوگا، بچے مارے جائیں گے۔ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیوار بس ان کے سر پہ گرنے والی تھی، اتنے میں میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے۔ امام زمانہ تشریف لے کر آئے اور امام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اس دیوار کو، اور دیکھا کہ دیوار آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر چلی گئی۔ ایک دفعہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آیت اللہ نائنی کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے شیعوں سے غافل ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے شیعوں کی نصرت کے لیے نہیں آتے؟ یاد رکھنا، یہ ایران ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہم خود اپنے شیعوں کی حفاظت کریں گے۔ لاکھ زمانہ مخالفت کرے، لاکھ زمانہ دشمنی کرے، ہم خود اپنے شیعوں کے تحفظ کے لیے پہنچتے ہیں۔ زانی گرامی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ شیعہ نے امام زمانہ کے لیے کہہ رہا ہوں، شیعہ نے علی ابن ابی طالب کے لیے کہہ رہا ہوں، شیعہ نے حضرت زہرا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عزیزوں، کبھی اس حوالے سے پریشان نہ ہو، امام زمانہ کبھی شیعت کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ٹھیکہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، نہ مولانا صاحب کا، نہ کسی فقیہ اور مجتہد کا۔ ان کا کام ہے بارڈر پر کھڑے ہو کر بندوق تان کر تشیعوں کا دفاع کرنا، دین کا دفاع کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، تشیعوں کے حقوق کی جنگ لڑنا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دین فقط میری وجہ سے باقی ہے، نہیں ازانِ گرامی، یہ مذہب میری وجہ سے باقی ہے، نہیں ازانِ گرامی، یہ مذہب اگر باقی ہے تو اس کی دلیل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام زمانہ کا ٹھیکہ ہے، ہمارا ٹھیکہ نہیں، دین کا، دین کا تحفظ انہوں نے کرنا، معصومین کے ذمہ ہے، معصومین اس دین کے محافظ ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف اپنی ڈیوٹی انجام دیں، ہم اپنی ڈیوٹی انجام۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی امام زمانہ جب مدد کرتے ہیں تو شیعوں کے ساتھ اتنی مشکلات کیوں؟ بھئی شیعوں کے ساتھ مشکلات تو آئیں گی۔ کسی نے کہا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کا دسترخوان تو بڑا رنگین ہوتا ہے، بڑا لمبا چوڑا دسترخوان ہوتا ہے، لیکن آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ سوکھی روٹیاں، آپ کے جد امیر المومنین سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے، آپ بھی سادہ زندگی گزارتے، آپ کے شیعہ بھی ہمیشہ مشکلات میں رہتے، تو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو، جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش شدید ہوتی ہے۔ یہ شیعہ چونکہ خدا سے قریب ہے، چونکہ حق پر ہیں، اس لیے آزمائشیں بھی شدید ہیں۔ اور جب تم نے کہہ دیا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، امام فرماتے، تو پھر تمہیں تمام مصائب، ابتلاءات، مشکلات کے لیے تیار ہونا چاہیے، تمہیں سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، تمہیں اسیری کے لیے تیار ہونا چاہیے، تمہیں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آل محمد کا راستہ ہزار گرامی آزمائشوں کا راستہ ہے، اور مجھے بتاؤ نا ہماری آزمائشیں کیا آزمائشیں ہیں جو آئمہ نے آزمائشیں جھیلی ہیں, کیسے ان آزمائشوں سے گزرے ہیں. ہم کسی ایک امام کی ایک لمحے کی بھی آزمائش کے برابر ہماری آزمائشیں نہیں ہیں ذان گرامی. لہذا یہ آزمائشیں اللہ کی سنت ہے, اللہ کا قانون ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں کتنی آیات موجود ہیں اسی آزمائش کے بارے میں کہ اللہ نے کیا کیا ہے, انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو آزمائش میں مبتلا کی. آزمائش کیا کرتی ہے؟ آزمائش دو بنیادی کام کرتی ہے. پہلا یہ کہ آزمائش کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون صاحب ایمان ہے کون صاحب ایمان ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے. یہ معیار ہے, یہ میزان ہے, یہ سٹینڈرڈ ہے آزمائش, جس سے پتا چلتا ہے ذان گرامی. اور دوسرا ذان گرامی, اللہ سبحانہ وتعالی انہی آزمائشوں کے ذریعے سے اقوام کو, افراد کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے. دیکھو جب لوہا آگ میں جاتا ہے نا ذان گرامی, ٹھیک ہے, اسے بھٹی میں کیا کیا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے. جب بھٹی میں جلایا جاتا ہے تو پھر اسے شیپ دی جاتی ہے, ورنہ تو وہ ایک لوہے کا ٹکڑا ایک عجیب و غریب شکل میں آپ کے سامنے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی پسندیدہ نہیں ہوتا. لیکن جب اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے, آگ میں پکایا جاتا ہے, پھر آپ اس کو خوبصورت شکلیں دے سکتے ہو, پھر وہ کارآمد چیز اس سے بنا سکتے ہو, کوئی اوزار بنا سکتے ہو, کوئی اسلحہ بنا سکتے ہو, کوئی ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہو, کچھ بھی بنا سکتے ہو, ایسی چیز بنا سکتے ہو جو مفید ہوتی ہے. اذان گرامی, اگر یہ لوہا آگ میں نہ جائے اور جلایا نہ جائے, بھٹی میں نہ ڈالا جائے, اس کے اوپر ہتھوڑے نہ مارے جائیں, تب تک اس کی شیپ نہیں بنتی, جب تک یہ مفید واقع نہیں ہوتا اذان گرامی. اسی طرح سے اللہ صاحبان ایمان کو بھی بھٹی میں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, جب قومیں مشکلات میں پڑتی ہیں, کوئی فرد حتیٰ کہ اپنی ذاتی زندگی میں, میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, جب ایک جوان اپنی ذاتی زندگی میں مشکلات جھیلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے اسے طاقتور سے طاقتور تر بناتا چلا جاتا ہے, اس کو شیپ دیتا ہے, اس کے پوٹینشل کو کیا کرتا ہے, ابھار کر سامنے لے کر آتا ہے. وہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں. اللہ نے انسان کے اندر پوری کائنات کو چھپایا ہوا ہے, وہ کائنات کیا ہوتی ہے, آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے, انسان مفید ہونے لگتا ہے, انسان طاقتور بنتا ہے, قومیں طاقتور بنتی ہیں ذان گرامی. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک قوم کو آزمائشوں سے گزارنے کے بعد ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے, ان کے پوٹینشل کو بھی ابھارتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی لیکن آپ کی نسل کبھی نہیں مٹے گی. یہ دیوار جو جھک رہی ہے جھکے گی, لیکن اگر تم لوگ ختم ہونے والے ہو گے, امام خود آ کر تمہاری مدد کرے. آزاداری پر مشکلات آئیں گی, آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں بھائی؟ دشمن نے اس ملک کے اندر تو کوشش کر لی نا, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, سارے گھوڑے دوڑا لیے, عالمی قوتیں, ملکی قوتیں, اسٹیٹ پوری کی پوری, سب نے مل کر کوشش کر لی کہ کسی طرح سے عزاداری سید الشہداء کو محدود کیا جائے, شیعوں کو کنٹرول کیا جائے, عزانِ گرامی. لیکن آپ دیکھ لیجئے آج کس طرح سے الحمدللہ الحمدللہ عزادار بھی آزاد ہیں, عزاداری بھی لامحدود ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. امام زمانہ نے آپ کی نصرت کی ہے, ذہنی گرامی ہمیں یکم ربیع الاول کے لیے بھی آمادگی کرنی چاہیے. میں بار بار اس کا تذکرہ آج آخری میری مجلس ہے آخری جملے ادا کر رہا ہوں. ذہنی گرامی امام زمانہ کو خوش کرنا ہے میدان عمل میں کھڑے رہو. اگر علی کے شیعہ ہو تو گھر میں نہ بیٹھنا, میدان میں کھڑے ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. یہ علی کا شیوا تھا. علی کا شیعہ علی کا شیعہ کبھی بزدل نہیں ہوتا. بھائی کرار کے ماننے والے فرار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کرار کے ماننے والے صاحب ذوالفقار کے ماننے والے خزانے گرامی فرار نہیں ہوتے, بزدل نہیں ہوتے. علی کے دشمن تو بزدل ہو سکتے ہیں, علی والے کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. تو خزانے گرامی ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے. دیکھیں آپ کی آزمائش بڑی چھوٹی آزمائش ہوتی ہے, صرف آپ ایک قدم اٹھاؤ نہ دو قدم اٹھاؤ اللہ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے. امام زمانہ خود آ کر مدد کرتے, لیکن ایک دفعہ گھر سے تو نکلو نا, ایک دفعہ جرت کا اظہار تو کرو, ایک دفعہ اپنے وجود کا اظہار تو کرو, ایک دفعہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے تو نکلو. شاید کسی کو زخم بھی نہ لگے, لیکن اللہ اس نکلنے کے وسیلے سے برکت سے تمہارے بڑے بڑے مسئلے حل کر دے گا. تم اس ملک میں 7 کروڑ ہو, 7 کروڑ جانے گرامی, اتنی تو ملکوں کی آبادیاں بھی نہیں ہیں دنیا میں جتنے تم موجود ہو پاکستان میں. 7 کروڑ علی ان ولی اللہ پڑھنے والے, 7 کروڑ لبیک یا حسین کہنے والے, 7 کروڑ لبیک یا مہدی کہنے والے. اللہ اکبر جانے گرامی, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اگر ایک بھی علی والا ہونا جانے گرامی تو وہ کروڑوں پر بھاری ہے. اگر سوچو 7 کروڑ ایک مٹھی ہو کر میدان میں کھڑے ہو جائے تو کسی علی کے دشمن کی جرت ہے کہ وہ آپ کے خلاف سازش کر لے؟ جب تمہیں یہ بھی پتا ہو کہ تم یتیم نہیں ہو, تمہاری پشت پر امام زمانہ ہے. جو واسطہ فیض ہیں, جو ولایت تکمینی کے مالک ہیں, جو کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے ہیں, وہ تمہاری پشت پر ہے, وہ تمہارے مددگار ہیں. تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے, اپنی ڈیوٹی انجام دو. ہم مولانا حضرات اپنی ڈیوٹی دیں, ہم زاکرین اپنی ڈیوٹی انجام دیں, آپ مومنین اپنی ڈیوٹی انجام دیں. اگر ہم سب اپنی ڈیوٹیز انجام دیں تھوڑی تھوڑی, تو خزانے گرامی آپ دیکھیے گا کہ اللہ پہلے ہی آپ کو اتنی عزت دی ہے. آل محمد کے وسیلے سے جو عزت اللہ نے شیعوں کو عطا فرمائی, دنیا میں کبھی کسی قوم کو اتنی عزت نہیں ملی ہے. چونکہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں, تو سب سے زیادہ عزت بھی آل محمد کی اور ان کے چاہنے والوں کی. عزیزوں بس زیادہ زحمت نہیں, ذرا مجھے کہا گیا تھا کہ مختصر پیغام اور مجلس, اور حق تو یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا, وہ بھی ہم گناہگار لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں اس عظیم ہستی کے حوالے سے. لیکن چند توجہات اپنے لیے بھی, آپ کے لیے بھی تذکرات, تاکہ ہم متوجہ ہوں امام زمانہ کی طرف. بس عزیزوں ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈائریکشن دینی ہے امام زمانہ کی طرف, امام زمانہ کے ظہور کی طرف. اور میں نے عرض کیا تھا کہ انفرادی اعمال کے ساتھ ساتھ اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ولایت کے ماننے والے اسے انجام دیں, تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم ہو سکے, گراؤنڈ آمادہ ہو سکے. اور یہ عزداری سید الشہداء زمینہ ہے, مقدمہ ہے امام زمانہ کے ظہور کا. 40 حسینی امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ ہے. اس دفعہ کا 40 انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب مل کے کہ شایانہ شان طریقے سے انشاءاللہ منائیں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تمام بھائی، بزرگ، جوان، بچے، انشاءاللہ سب کے سب اربعین پر پورے جذبہ حسینی کے ساتھ، جذبہ زینبی کے ساتھ، انشاءاللہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہم انشاءاللہ اربعین حسینی منائیں گے. جو جو لوگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ یکم ربیع الاول کے حوالے سے بھی، انشاءاللہ اربعین کے حوالے سے بھی، امام زمانہ سے عہد کرتے ہوئے لبیک یا حسین. اور اسی طرح سے دوسرا نعرہ لبیک یا مہدی. بس میں نے بڑی زحمت دی ہے ذہنی گرامی آپ کو. آیت اللہ جعفر شوستری سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ جو روایات میں ملتا ہے کہ مولا حسین کو جو ذبح کیا گیا وہ سامنے سے کیا گیا، گردن کے سامنے سے کیا، ایک اور روایت میں ہے کہ پشت گردن سے کیا گیا. مولا امام زمانہ آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے جد حسین کا، اور کہا کہ ایک اور روایت ہے کہ مولا کے گلے میں نیزہ مارا گیا. تو ان میں سے کون سی روایت درست ہے؟ تو آیت اللہ جعفر شوستری نے کہا کہ تینوں روایات درست ہیں. پہلے شبر نے میرے مولا کو پشت گردن سے وار کیا، اجرکم اللہ، پہلے پشت گردن سے وار کیا، اور جب پشت گردن سے گردن نہیں کٹی نا تو مولا کو پلٹایا، مولا کے سینے پہ گھٹنا رکھا، مولا کی ریش مبارک پکڑی اور پھر ضربتیں لگانی شروع کی، اجرکم اللہ. عزاداروں، علامہ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ جب سامنے سے بھی گردن نہیں کٹی نا تو ایک دفعہ شبر نے سنان کو بلایا، سنان نیزہ لے کر آؤ، سنان نیزہ لے کر آؤ. عزاداروں، سنان نے میرے مولا کے گردن میں نیزہ مارا، اس کو گھمایا، گردن کی ہڈی کو توڑا، اور اس کے بعد شبر سوار ہوا. میرا مولا امام زمانہ کہتا ہے وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر مولا کی سینے کے اوپر سوار ہوا. میرے مولا نے شمر کو دیکھا، ایک دفعہ کہا شمر تو کس جگہ سوار ہو گیا؟ یہ وہ سینہ ہے جس سینے پر رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے. شمر جانتا ہے میں کون ہوں. شمر میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں. کہا ہاں جانتا ہوں. کہا اس کے باوجود تو مجھے قتل کرے گا؟ کہا ہاں اس کے باوجود قتل کروں گا. عزاداروں، میرا مولا امام زمانہ فرماتا ہے بس شمر نے میرے مولا کی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لیا، خنجر کو چلانے لگا. عزاداروں، ضربتیں لگنے لگی، زمین تھرانے لگی، زینب خیمے سے دوڑی، تلہ زینبیہ پر آئی. عزاداروں، اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، زینب کھڑی دیکھ رہی ہے، شمر ضربتیں مار رہا ہے. عزاداروں، زینب کی آواز بلند ہوئی، ارے تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں، میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے، کوئی میرے ماجائے کو بچا لے. عزاداروں، بس آندھیاں چلنے لگیں، ایک دفعہ آواز بلند ہوئی جبرائیل کی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. عزاداروں، ایک دفعہ خواتین نے دیکھا زین ہلکی ہوئی، ذوالجناح خیمے میں آیا، جیسے ہی خیمے میں آیا ہے نا، عزاداروں، بیبیوں نے ذوالجناح کو گھیرے میں لے لیا، ہر بیبی نے بیان کرنا شروع کیا. عزاداروں، باغی کٹی ہوئی تھی، سکینہ آگے بڑھی، ایک دفعہ ذوالجناح کے رخسار پر اپنے رخسار رکھ کر کہا ذوالجناح مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، بس اتنا بتلا دے میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا مار ڈالا. اللہ لعنت اللہ.
سيعلم الذين ظلموا أيام.